بسم الله الرحمن الرحيم دار السلام موسك ثورنكلي بارك درايب تورنتو كندا Thursday after Asr Salah 3rd Ramadan 4th of September 2008 Whatever Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam did once in his lifetime is an instance only and cannot be followed as sunnat. The bayan is presented by Hazrat Maulana Mufti Saeed Ahmed Palanpuri Sahib Damad Barakatuhu.
Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa. کل کا جو مسئلہ چل رہا تھا اس میں دو باتیں خاص طور پر عرض کرنی مسئلہ یہ تھا کہ پگڑی باندھنا عمامہ پہننا سنت ہے یا مستحب جواب یہ ہے کہ سنت نہیں مستحب ہے اور مستحب کا دوسرا نام سنت غیر مؤکدہ ہے اور جب ہم سنت لفظ مطلق بولتے ہیں تو سنت مؤکدہ مراد ہوتا ہے تو سنت نہیں یعنی سنت مؤکدہ نہیں مستحب ہے مستحب ہے یعنی سنت غیر مؤکدہ ہے کیوں سنت مؤکدہ کیوں نہیں ہے سنت غیر مؤکدہ کیوں ہے میں نے بتایا تھا کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پابندی سے کیا ہے اور اس کی تاکید بھی فرمائی ہے فضائل بھی بیان فرمائے ہیں تب وہ سنت مؤکدہ ہوتا ہے دو چیزیں اکٹھا ہوں ایک وہ کام حضور نے پابندی سے کیا ہو کبھی کبھار چھوڑا ہو اور اس کے فضائل اور تاکید بیان کی ہو جیسے میں نے مثال دی تھی کہ ظہر رات دن میں 12 سنت مؤکدہ حضور نے پابندی سے پڑھے ہیں اور اس کی فضیلتیں بیان کی ہیں اس کی تاکید فرمائی ہے تو سنت مؤکدہ ہو اور وہ کام جو حضور نے کبھی کبھار کیا ہے اور اس کی فضیلت اور ثواب بیان کیا ہے مگر خود ہمیشہ نہیں کیا وہ کام جیسے صلاۃ الاوابین ہے صلاۃ الاشراق ہے صلاۃ الضحیٰ ہے یہ حضور نے ہمیشہ پابندی سے نہیں کیے اور حدیثوں میں اس کے فضائل اور ثواب بیان کیے گئے ہیں تو ایسی چیز ایسے کاموں کو یا تو آپ مستحب کہیں گے یا سنت غیر مؤکدہ کہیں گے صرف سنت نہیں کہیں گے صرف سنت بولیں گے تو سنت مؤکدہ مراد ہوتا ہے اس کی دوسری نظیر مکرو دو ہیں ایک مکرو تحریمی اور ایک مکرو تنزیہ مکرو تحریمی حرام سے قریب ہوتا ہے اقرب الی الحرمہ ہوتا ہے اور مکرو تحریمی جواز جائز سے قریب ہوتا ہے لیکن اگر مکرو یہ کام مکرو ہے تو مکرو سے مکرو تحریمی مراد ہوتا ہے اگر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایسا کرنا مکرو ہے تو مکروہ کو جب مطلق بولتے ہیں تو اسے مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے اور جب بھی مکروہ کو مکروہ تنزیہی کے معنی میں لینا ہوتا ہے تو صرف مکروہ نہیں بولتے یہ کہیں گے یہ کام مکروہ تنزیہی ہے یا یہ کہیں گے کہ یہ کام خلاف اولیٰ ہے مکرو تنزیحی کے لیے دوسرا لفظ ہے خلاف اولا، جیسے سنت غیر مؤکدہ کے لیے دوسرا لفظ ہے مستحب، تو خلاف اولا اور مکرو تنزیحی کا یہ مطلب. اور مکرو تحریمی یعنی حرام، وہ حرام سے قریب ہے. اور جب صرف کہیں یہ کام مکرو ہے تو اس سے بھی مکرو تحریمی مراد ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ امامہ سنت ہے یہ نہیں، سنت سے تو سنت موقعہ مراد ہوتا ہے. اگر اس حقیقت کو یہ بھائی سوال لکھنے والا جانتا ہوتا تو وہ اتنا لمبا چوڑا سوال ہی نہیں لکھتا کہ سنت ہے یا مستحب ہے. ارے تو سنت مستحب ایک ہی معنی میں، اور سنت سے صرف سنت مطلب سنت غیر موقعہ مراد ہے، اور مستحب اور سنت غیر موقعہ ایک ہے. پھر میں نے یہ سمجھایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیشہ امامہ نہیں باندھا. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعض احوال میں صرف ٹوپی بھی پہنتے ہیں. جب سب صرف ٹوپی پہننا ثابت ہے تو ہمیشہ امامہ کہاں باندھا. پھر میں نے حدیث بیان کی تھی کہ فلاں حدیث میں یہ آیا ہے، یہ مضمون بیان کرتے ہوئے جب حضور نے یہ فرمایا کہ جنتی اس شہید کا مقام و مرتبہ اس طرح دیکھیں گے، اور حضور نے جو سر الارا تو ٹوپی گر گئی. معلوم ہوا کہ حضور صرف ٹوپی پہنتے تھے. حضرت عمر کی ٹوپی مراد ہے تو حضرت عمر بھی صرف ٹوپی پہنتے تھے. بس ہمیشہ امامہ باندھنا ثابت نہیں ہوا، بلکہ بعض حالات میں امامہ باندھتے تھے اور بعض حالات میں ٹوپی پہنتے تھے. اور پھر امامہ باندھنے کا فائدہ اور ثواب بتایا یہ تمو تزداد حلمن، پگڑی باندھو بردباری میں بڑھ جاؤ گے، چھچوراپن ختم ہو جائے گا. لہذا جب کبھی کبھی باندھنا ثابت ہوا اور فضائل بیان کرنا ثابت ہوا تو یہ سنت غیر مؤکدہ ہوا، مستحب ہوا. پھر میں نے ایک دوسرا مسئلہ سمجھایا تھا کہ دو مسئلے علیحدہ ہیں. ایک مسئلہ ہے آدمی کو کیسا لباس پہننا چاہیے، اور یہ ہے کہ نماز کیسا لباس پہن کر کے پڑھنا چاہیے. میرے بھائیو، لباس کیسا پہننا چاہیے اس میں کوئی شریعت نے بہت تنگی نہیں کی ہے کہ ہمیشہ لباس کا جو اعلی معیار ہے اسلامی لباس کا جو اعلی معیار ہے اسی لباس میں رہے، ایسی کوئی شریعت نے پابندی نہیں کی. اور وہ پابندی اگر شریعت کرتی تو کیسے نبھاتا. رات میں آدمی صرف لنگی پہن کر کے بنیان پہن کے سو جاتا ہے، گھر میں آدمی اس سے تھوڑا کچھ زیادہ کپڑے پہن کر کے رہتا ہے جبکہ گھر میں محارم بیوی ہو، باہر نکلتا ہے تو پھر لباس کچھ اور پہن کر کے مزین ہو کر نکلتا ہے، اور کسی تقریب میں جاتا ہے تو پھر لباس کا جو اعلی معیار ہے وہ پہن کر جاتا ہے. تو اس لیے کوئی شریعت نے پابندی نہیں لگائی کہ کس لباس میں، عام حالات میں کس لباس میں رہنا چاہیے، کوئی پابندی نہیں لگائی. موقع اور محل کے اعتبار سے لباس کم بھی اور زیادہ بھی ہوتا رہتا ہے، اور اس سلسلے میں لوگ زیادہ پابندی نہیں لگائی. البتہ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، یعنی فرض نماز پڑھنا چاہے گا، نفلیں نہیں، نفلیں پرائیویٹ ملاقات ہے، جب فرض نماز پڑھنا ہوگا، چاہے گھر میں پڑھنا ہو چاہے اس مقصد کے لیے مسجد میں فرض نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو شریعت نے، قرآن نے لفظ زینت استعمال کیا ہے، خذو زینتکم عند کل مسجد، نماز مسجد کی ہر حاضری میں، پا پانچ مرتبہ آتے ہیں, پانچ مرتبہ کہاں کہاں, چاہے کچھ بھی ہو, پانچوں مرتبہ جب آؤ تو اپنی زینت اور زیبائش لے کر آؤ, خوبصورت بن کر آؤ, دلہا بن کر آؤ. جیسے کسی بڑے آدمی سے ملنے کے لیے جاتے ہو تو شاندار لباس پہن کر جاتے ہو, اللہ سے بڑا کون ہے؟ لہذا اللہ کی بارگاہ میں جب فرض پڑھنے آؤ تو اپنی زینت اور زیبائش لے کر آؤ. پھر میں نے یہ بتلایا تھا کہ ایک لباس ہے اسلامی, اسلام کا اپنا ایک کلچر ہے, اس کا ایک لباس ہے, اور ایک دنیا کے طرح طرح کے کلچر ہیں, طرح طرح کے لوگوں کے لباس ہیں. قرآن و حدیث میں جب لباس کا تذکرہ آئے گا تو ظاہر ہے یورپ, امریکہ, افریقہ اور چائنا کا لباس مراد نہیں ہوگا. قرآن و حدیث میں جب لباس کا تذکرہ آئے گا تو اسلامی لباس کا مراد ہوگا. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے. اور اسی سلسلے میں میں نے کہا تھا کہ آپ کے ملک میں آپ حضرات جاب پر جاتے ہیں تو کچھ پابندیاں ہیں, کرو وہ پابندیوں کا لحاظ, کون منع کر رہا ہے؟ لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو پھر اللہ کے بارگاہ میں آنے کے جو آداب ہیں ان آداب کے ساتھ آؤ. کہ ہم جاب پر سے آدھا گھنٹے کی چھٹی ملی ہے, جمعہ پڑھنے آئے ہیں, آؤ. اب گھر جا کر کے دوسرا کا لباس بدل کر نہیں آ سکتے, اسی لباس میں آؤ. لیکن وہ جو کرتا ان شرٹ کر رکھا ہے آؤٹ شرٹ تو کرو, تاکہ کم از کم پردہ تو کچھ ہو جائے, ننگے تو پیچھے سے نہ معلوم ہو. پیچھے کا پچھلی صف میں جاؤ, اگلا کیسا ننگا معلوم ہوتا ہے. لہذا جو کرتا اندر گھسا رکھا ہے جاب پر, اسے نکال کر باہر تو کرو, تاکہ کچھ نہ کچھ تو پردہ ہو. نہیں, اسی حال میں ننگے جاب کر رہے تھے, اسے ننگے آ کے نماز بھی پڑھ رہے, پیچھے سے جا کے تماشا دیکھو کیسے ننگے معلوم ہوتے ہو. اسے میرے بھائیو, میری اتنی نصیحت مان لو کہ اگر اس لباس میں تم آؤ تو جو کرتا اندر تم نے گھسا رکھا ہے اسے نماز دو تو باہر نکالو, تاکہ کچھ نہ کچھ تو پیچھے سے پردہ ہو. تو ہمیشہ لباس اسلامی لباس مراد ہوتا ہے. پھر میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کھلے سر رہنا اس زمانے میں فیشن ہے. بے شک فیشن ہے, آپ کے ملک کا فیشن ہے, لیکن یہ اسلامی لباس میں پسندیدہ نہیں ہے. اسلامی لباس میں کھلے سر ہونا پسندیدہ نہیں ہے. آپ خود غور کیجئے, کسی بڑے بزرگ سے آپ ملنے کے لیے جاتے ہیں تو جیب میں سے دسی رومال نکل کر کے سر وقتی طور پر سر پہ لپیٹ کر جا کر بیٹھتے ہیں سلام کر کے, اس کا مطلب کہ آپ. اور اگر آپ ملک کے پرائم منسٹر سے ملنے جائیں گے تو دسی رومال سر پہ نہیں لپیٹیں گے, آپ ٹھاٹ سے اسی طرح سے جائیں گے. کیوں؟ اس تہذیب میں کھلے سر رہنا یہ اعلیٰ درجے کا بہترین ہے, لیکن اسلامی لباس میں یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. چنانچہ آپ کسی بزرگ کے سامنے جاتے ہیں تو دستی رومال سر پہ باندھ کر جاتے ہیں. اور پھر اللہ سے تو بڑا کوئی ہے ہی نہیں, اللہ کے سامنے کھلے سر کیوں آتے ہو؟ اب وہ دو باتیں جو مجھے کہنی ہے تو کل والی باتیں سب لوٹا رہا ہوں, وہ جو دو باتیں کہنی ہیں وہ اب کہتا ہوں. اللہ کے سامنے کیوں جاتے ہو اس حال میں؟ سمجھتے ہو ساری دنیا کی باتیں سمجھتے ہو اور پھر اللہ کے سامنے کھلے سر کیوں جاتے ہو, نماز کھلے سر کیوں پڑھتے ہو؟ کچھ بھائیوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ کھلے سر نماز پڑھنا ہی سنت ہے. یہ کچھ بھائیوں کو غلط فہمی ہے, اس لیے وہ بالقصد جان کر کھلے سر پڑھتے ہیں. اور اگر ان سے پوچھیں تو وہ یہ نہیں کہتے, یہ منہ سے نہیں کہتے کہ کھلے سر نماز پڑھنا سنت ہے, یہ نہیں کہتے. یہ کہتے ہیں کھلے سر نماز نہیں ہوتی, یوں بولتے ہیں, ٹیڑھا بولتے ہیں. اور پڑھتے کیوں کھلے سر ہیں؟ ان کے دماغوں میں یہ بیٹھ گیا, اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے بیٹھ گیا ان کے دماغوں میں کہ کھلے سر نماز پڑھنا سنت ہے. مگر وہ منہ سے بولتے نہیں یہ بات, ان سے کہو کہ کھلے سر نماز کیوں پڑھ رہے ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کھلے سر نماز نہیں ہوتی. اس کا جواب یہ ہے کہ ہوتی ہے, ایک مرتبہ نہیں ہزار مرتبہ ہوتی ہے. اور ٹوپی کے بغیر نہیں, کرتا بھی نکال کر پڑھو تو بھی نماز ہو جاتی ہے. کرتا پہن کر کیوں آتے ہو؟ خامخواہ کی زحمت کیوں کرتے ہو؟ کرتا بھی گھر نکال کر بنیان بھی نکال کر کے ہو، صرف شرٹ میں پتلون میں نماز ہو جاتی ہے، تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ الگ مسئلہ ہے. ننگا پا، ناپ سے گھٹنے تک کا بدن چھپا ہوا ہے، آپ نماز پڑھیے نماز ہو جاتی. لیکن نماز فرض نماز کس ہیئت میں پڑھنی چاہیے؟ بہترین ہیئت میں. ان کے دماغوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ کھلے سر نماز پڑھنا یہ سنت ہے، سنت ہے تو بہترین ہیئت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ان کے دماغوں میں یہ ہے کہ کھلے سر نماز پڑھنا یہ بہترین ہیئت ہے، کیونکہ سنت بری ہیئت نہیں ہو سکتی. لیکن میرے بھائیو، یہ ایک چیلنج ہے اور ہمیشہ دیتا رہتا ہوں میں، اور یہ ذہن میں رکھو، 40 سال سے حدیث شریف پڑھا رہا ہوں، اور 40 سال سے میرا کام ہی رات اور دن حدیث کی کتابیں دیکھنا ہے. قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. کوئی ایک حدیث لاؤ ایسی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کپڑا اویلیبل تھا، پھر حضور نے زندگی میں ایک نماز کھلے سر فرض نماز پڑھی. حضور نے پوری زندگی میں ایک نماز کھلے فرض نماز، نفل نہیں، نفل میں نے کہا تھا اس کے پرائیویٹ معاملہ ہے، حضور نے فرض نماز پوری زندگی میں ایک فرض نماز، کپڑا اویلیبل ہوتے ہوئے حضور نے ایک فرض نماز بغیر ٹوپی کے یا امامے کے حضور نے پڑھی یا پڑھائی، ایسی ایک حدیث لے آؤ. اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. اور اگر ایسی حدیث تم نہیں لا سکتے ہو تو پھر سنت کہاں ثابت ہوگا؟ تمہارے دماغوں میں کہاں سے بیٹھ گیا کہ کھلے سر نماز پڑھنا سنت ہے؟ کہاں سے بیٹھ گئے؟ اور سنو میرے بھائیو، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ عمل سے سنت ثابت نہیں ہوتی، ایک مرتبہ یا دو مرتبہ عمل سے تو جواز ثابت ہوتا ہے کہ ایسا جائز ہے. جیسے کبھی کبھار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ کو حالت حیض میں کپڑے پہن کر، کپڑے باندھ کر حضور نے حضرت عائشہ کو اپنے ساتھ لٹایا ہے. یہ حضور کا عمل ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ کا. یہ کیوں ہے؟ بیان جواز کے لیے ہے کہ اس طرح سے لیٹ سکتے ہیں. حضور نے کبھی کبھار حالت روزے میں، روزے رمضان کے فرض روزے کی حالت میں حضرت عائشہ کو چوما ہے. یہ سنت نہیں کہ روزے میں بیوی کو چومنا چاٹنا شروع کر دے تو اپنا روزہ توڑ کے بیٹھ جائے گا. پھر حضور نے یہ عمل کیا ہے. حضور کا یہ عمل بیان جواز کے لیے ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. یا جیسے حضور ایک مرتبہ اپنی نواسی کو گود میں لیے ہوئے تشریف لائے اور اس نواسی کو گود میں اٹھائے اٹھائے حضور نے نماز پڑھائی. بچی گود میں ہے، حضور نے تکبیر اللہ اکبر. جب رکوع کا وقت آیا تو رکوع بھی حضور نے بچی کو گود میں اٹھائے اٹھائے رکوع کیے. پھر کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد بچی کو نیچے بٹھا دیا اور پھر حضور نے دو سجدے کیے، اور دو سجدے کر کے جب اگلی رکعت کے اٹھے تو بچی کو پھر گود میں لے لیا اور پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت اسی طرح پڑھائی. یہ حضور نے زندگی میں ایک مرتبہ کیا. کیوں؟ مسئلہ واضح کرنے کے لیے. بعض مرتبہ گھر میں عورت ہی ہے اور کوئی ہے ہی نہیں، اور بچہ ماں سے الگ ہوتا ہی نہیں، بولو ماں کیا کرے گی؟ نماز پڑھے گی یا قضا کرے گی؟ نماز پڑھنی ہے کہ بچہ الگ نہیں، الگ نہیں اٹھا کر پڑھو. حضور نے اٹھا کر کے نماز پڑھ کر دکھائی کہ اس طرح بچے کو اٹھا کر نماز پڑھو، نماز ہو جاتی. تو اگر کوئی گھر میں رکھنے والا نہیں، یہاں تو بہت گھر ہیں، ہمارے یہاں تو ایسا مشکل ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ نہ ہو، میں سارا محلہ ایک گھر ہوتا ہے، کسی کو بھی بلا کر کے بچہ دے دو تھوڑی دیر کے لیے، وہ باہر نکل جائے گا اور ماں نے نماز پڑھ لی. مگر یہاں تو ایسے گھر ہیں کہ جس میں ماں کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، اور فرض کرو بچہ کسی وجہ سے ڈر گیا ہے، چمٹ گیا ہے، ماں سے الگ ہوتا ہی نہیں ہے، تو ماں کے لیے نماز قضا کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اسے اس حال میں بچے کو اٹھا کر نماز پڑھنی. ہاں بچہ ناپاک نہیں ہونا چاہیے، یعنی بچے کے بدن پر ناپاک کپڑے نہ ہو، بچے کا بدن ناپاک نہ ہو. اگر بچے کا بدن ناپاک ہے، کپڑے ناپاک ہیں اور اس کو اٹھا کر نماز پڑھے گی تو نماز نہیں ہوگی عورت. اور اس میں بھی فرق ہے، ہمارے یہاں بچوں کے کپڑے تو ناپاک ہوتے ہیں لیکن بچے کے بدن پر ناپاک ہی ہمارے یہاں نہیں ہوتی، اور یہاں تو وہ باندھتے ہیں کیا کہتے ہیں ڈائپر، اس میں ایک کلو گندگی تو ہر وقت بچے کے ساتھ رہتی ہے، لا حول ولا قوة الا باللہ، ایک کلو گندگی اس میں ہر وقت رہتی. ہماری یہاں یہ گندگی بچوں کے ساتھ نہیں رہتی، بچے نے پکانا کیا دھو کر دی، صاف کر دی، پیشاب کیا دھو کر صاف کر دی. البتہ بڑے شہروں میں، بومبے جیسے شہروں میں یہاں کی یہ آفت آ گئی، ڈائپر باندھنے کی مصیبت وہاں آ گئی، لیکن ہمارے یہاں چھوٹی جگہوں میں الحمدللہ یہ مصیبت نہیں ہے. بچے نے پیشاب پخانا کیا فوراً دھو کر صاف کر دیا. اور یہ مصیبت جو ڈائپر کی وہ کیوں آئی، یہ تمہارے قالین لائے یہ مصیبت، یہ جو تم نے گھروں میں قالین بچھا رہے رکھے ہیں یہ مصیبت لائے ہیں، کیونکہ اگر وہ نہ باندھا ہو تو یہاں پیشاب کرے گا، وہاں متے گا، وہاں ہگے گا، تو کہاں تک قالین دھوتے رہیں گے، یہ کارپیٹ کہاں تک دھوتے رہیں گے. اس کارپیٹ کو بچانے کے لیے گندگی بچے کے ساتھ باندھ دی، اس لیے تو ہی اٹھائے پھر. اور ہمارے یہاں یہ کارپیٹ فارپیٹ ہے ہی نہیں، اللہ کے گھر میں مسجدوں میں نہیں ہے تو ہمارے گھروں میں کہاں سے ہوں گے. اور بچے نے پیشاب کر دیا، اس کو دھو کے صاف کر دیا، پاک کر دیا، پخانا کر دیا، دھو کے صاف کر دیا. اور سنو، حدیث شریف میں ہے کہ بیت الخلا شیاطین کے، شیطانوں کے، بدماش جنات کے اڈے ہیں، وہاں شیطان جمع رہتے، یعنی جہاں گندگی ہوگی شیطان وہاں رہیں گے. تو جب بچہ صبح سے شام تک ہر وقت گندگی ہی میں ہے، ماں نے اسے دو ہی وقت کھول کر دھویا ہے، صبح اور شام دھو لیا، اور باقی تو 24 گھنٹے وہ گندگی میں ہی ہے، تو اس گھر میں فرشتے آئیں گے یا جنات آئیں گے؟ اور ہمارے گھروں میں جو شیاطین کا زور چل گیا، آج مسلمانوں کا کوئی گھر شاید ہوگا جہاں جنات اور شیاطین کا مسئلہ نہ ہو. کیوں؟ ہم نے اسباب ایسے کر رکھے ہیں کہ ہمارے گھر میں فرشتے کہاں سے آئیں گے، شیطان ہی آ کر رہیں گے، بچے کے ساتھ گندگی تو بندھی ہوئی ہے صبح سے شام تک. بہرحال نماز صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بچہ کے بدن پر گندگی نہ ہو، کپڑے ناپاک نہ ہو، بچہ ماں اٹھا کر نماز پڑھے. پڑھ حضور نے زندگی میں ایک مرتبہ یہ عمل کر کے دکھایا. ایسے ہی بعض مرتبہ آدمی سفر میں ہوتا ہے، اور جنگل میں ہوتا ہے یا لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے، اور وہاں درندوں کا ڈر ہوتا ہے یا اچکوں کا ڈر ہوتا ہے. بچے کو بٹھا کر نماز پڑھیں گے، پڑھیں گے تو سلام پھیریں گے، بچے کو کوئی لے گیا اچک کے. اب ایسے اچک کے تو کم رہے، پہلے تھے، اب تو کم رہے، لیکن جوتوں کے اچک کے آج بھی ہیں. اسی لیے نماز کہیں بھی پڑھو، پلیٹ فارم پر، اسٹیشن پر، کہیں نماز پڑھو، جوتے آگے رکھو. حالانکہ حدیث شریف میں ممانعت آئی، حدیث شریف میں یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اچانک منہ میں مکھی گھس گئی، تھوکنا ہے، حضور نے فرمایا آگے مت تھوکو. فإن الرحمة تواجهه، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے، تو اب تم آگے تھوکو گے تو گویا اللہ کی رحمت پر تم نے تھوکا. دائیں طرف مت تھوکو. کیوں؟ ادھر نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے. بس یا تو بائیں طرف تھوکو یا پیر کے نیچے تھوکو. پیر ہٹا کر کے. عرب میں مسجد نبوی میں ریت اور مٹی بچھی ہوئی تھی اور فرش ورش کہاں تھا، تو مٹی پیر ہٹا کر تھوکو اور اس کو مٹی کر دو. معلوم ہوا کہ سامنے نہیں تھوکنا چاہیے، جو سامنے تھوکنا نہیں چاہیے تو جوتے بھی نہیں رکھنے چاہیے. بس بالکل سامنے تو جوتے رکھنے نہیں چاہیے، سائڈ پہ دائیں بائیں رکھو، ایسا جہاں نظر پڑے وہاں رکھ کر کے نماز پڑھو، اونچے کے لے جائیں گے. ایسا کہیں بچوں کے اچک کے ہوتے ہیں، بچے اچک جائیں گے، یا جنگل میں درندے ہیں، اندیشہ ہے کہ درندہ اس کو اٹھا جائے گا، تو ایسی صورت میں مرد ہو یا عورت ہو، بچے کو اٹھائے اٹھائے نماز پڑھے. حضور کا یہ عمل اسی لیے ہے کہ ایسے حالات میں یہی کرنا چاہیے. کچھ لوگ مسجد میں بچوں کو لے کر آ جاتے ہیں بلا وجہ، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی خاص مجبوری کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لے کر آ جاتے ہیں اور پھر مسجد میں چھوڑ دیتے ہیں. وہ صفوں کے سامنے دوڑتے رہتے ہیں، وہ شور مچاتے رہتے ہیں، اور ان کو اگر سمجھائیں تو وہ کہتے ہیں حضور نے بھی آئیں گے، اور فوراً حدیث پیش کریں. ارے اس حدیث پر عمل کرنا ہے تو جس بچے کو لایا ہے اس کو گود میں رکھ کر نماز پڑھ. صفوں میں کیوں چھوڑ دیا ہے، لوگوں کی نمازیں خراب کرتا پھر رہا. ارے بھائی اس حدیث پر عمل کرنا تو ضرور شوق سے کر. اولاً تو وہ حدیث ہی بیان جواز کے لیے، لیکن چل تھوڑی دیر کے لیے مان لو کہ وہ مسئلہ ہے اور اس لیے تو بچے کو لایا ہے، تو حضور نے تو اس بچی نواسی کو گود میں اٹھائے اٹھائے پڑھاتا ہے، تو کیوں لا کر چھوڑ دیتا ہے سبوں کے بیچ میں، سب کی نمازیں خراب کرتا ہے. حدیث پر عمل کرنا تو ڈھنگ سے کر. اور پھر یہ پانچ سال کا کیوں لایا ہے، چھ مہینے کا لانا، گود میں جس کو رکھیں گے وہ تو چھ مہینے سال بھر کا ہوگا، ایسا بچہ کیوں نہیں لاتا، یہ پانچ سال کا چھ سال کا کیوں لاتا ہے. لوگ سمجھتے مجھتے کچھ نہیں، بندر کو ایک ادرک مل گئی تھی تو وہ رومال بچھا کر بیٹھ گیا تھا کہ میں پنساری ہوں، دوائیں بیچنے والا ہوں، اتنا کہیں حدیث مل گئی، سمجھنا کچھ نہیں حدیثوں کو، کہ کیا مقصد ہے حدیث کا، کیا مطلب ہے، وہ بن گئے محدث. اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، ان کو یہ حدیث نظر نہیں آتی. حضور نے فرمایا جنبو سبیا نکم مساجد کم، اپنے ناسمجھ بچوں کو مسجدوں سے بچاؤ. یہ حدیث نظر نہیں آتی انہیں، اور وہ آئے گا کہ سنت ہے بچوں کو لے کر مسجد میں جانا سنت ہے، اور سب کی نمازیں خراب کرنا بہت اچھا ہے. حالانکہ اس مسئلے میں تو یہ حدیث ہے جنبو سبیانکم مساجدکم، اپنے بچوں کو اپنی مسجدوں سے بچاؤ. کیسے بچے، نا سمجھ بچے، ابھی مسجد کا احترام نہیں جانتے، پاکی ناپاکی کو نہیں سمجھتے ہیں، ایسے بچوں. ہاں بچہ جب سات سال پورے ہو جائے اب لاؤ، اس وقت تو پھر محلے میں بھٹک رہتے ہیں بچے اور کوئی باپ نہیں لاتا، اور وہ چھوٹے چھوٹوں کو لاتے ہیں. سات سال کے بعد لاؤ، سات سال سے پندرہ سال تک بچے کو، لڑکے کو اپنے ساتھ لے کر نماز پڑھنے آؤ. انشاءاللہ اگر سات سال سے پندرہ سال تک آپ برابر اپنے بچے کو لے کر نماز پڑھنے آئے تو پندرہ سال کے بعد وہ ریگولر بچہ نمازی بن جائے گا. ٹیڑھا کب ہوتا ہے؟ یہ آپ حضرات کے یہاں تو کہتے ہیں کہ بچہ خراب ہوتا ہے جب ٹین ایجر ہوتا ہے، یعنی 13 سے 19 کی عمر میں. آپ لوگوں میں یہ مشہور ہے جو ٹین ایجر ہوتا ہے 13 سے 19 میں اسلام کا نہیں، سات سال کے بعد، 8 سے 15 سال میں خراب ہوتا ہے. 8 سے 15 سال میں بچہ خراب ہوتا ہے. اگر آپ 8 سال سے 15 سال تک اس پر نظر رکھیں، برے ماحول سے اسے بچائیں، تو میں گارنٹی لوں گا 16ویں سال میں وہ بے نمازی بچہ نہیں ہوگا. یہ جو آپ کے یہاں ٹین ایجر ہے وہ غلط ہے. آپ 13ویں سال تک تو بچہ خراب ہو چکا، اب کیا بچاؤ گے تم اسے؟ خرابی کا زمانہ شروع ہوتا ہے 7 سال پورے ہو کر 8ویں سال سے خرابی کا زمانہ شروع ہوتا ہے اور 15 سال تک میں خراب ہوتا ہے. اس زمانے میں اگر آپ بچے کی کیئر کریں اور نیکیوں اور صلاح اور بھلائی کی طرف مائل کریں, اپنے ساتھ نگرانی میں رکھیں, 5ویں نمازوں میں لے کر آئیں, تو 16ویں سال میں وہ پکا نمازی ہوگا, اور وہ تو بعد میں ہوگا, پہلے آپ ہو جائیں گے. سبحان اللہ. تو میں کیا مضمون سمجھا رہا ہوں سمجھو, جو کام حضور نے زندگی میں 1-2 مرتبہ کیے ہیں وہ سنت نہیں ہوتے, وہ مسئلے کی وضاحت کے لیے ہوتے ہیں, بیان جواز یعنی مسئلہ سمجھانے کے لیے, وضاحت کے لیے ہوتے ہیں. یہی میں نے مثال دی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی میں 1 مرتبہ ایک کوڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. حدیث ہے. کیوں فرمایا؟ ضرورت پیش آتی ہے کبھی زندگی میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی, بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی شکل نہیں. مثلاً کوڑی ہے, گندگی کا ڈھیر ہے, کیا کہاں بیٹھو گے؟ ایک مرتبہ میں جب راندیر پڑھاتا تھا تو بس میں سورت سے چلا, احمد آباد میں بس بدلنی ہوتی تھی, وہ ہماری بس چھوڑ کے دوسری بس لینی ہوتی تھی, بڑا زور کا پیشاب لگ رہا. تو بس جب بدلنے کے لیے اترے دوسری بس میں, تو اب میں پیشاب کرنے گیا, تو وہ پیشاب کرنے کے جو طریقے یہاں ہیں کھڑے کھڑے جو پیشاب کرنے کے, وہ سب لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہو لگے ہوئے, لیکن نیچے بھی سارا گندا اور پانی بھرا ہوا ہے, اس میں پتہ نہیں کتنا پیشاب ہوگا. اب کہیں بس اسٹینڈ ہے, کہیں ہر طرف لوگ ہیں, کہیں جگہ نہیں ہے, یہاں دیکھو تو نیچے سب گندا پانی بھرا ہوا ہے, کیا کرتا ہے؟ میں نے وہیں کھڑے ہو کر, جیسا جو کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی جگہ ہے, میں نے اسی طرح کیا, اور کیا کرتا, اور کوئی شکل ہی نہیں تھی. تو زندگی میں ایسے مواقع پیش آتے ہیں, اس لیے حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب عام جگہ پر نہیں کہ کوڑی پر جا کر کیا, اور اس میں مسئلہ کی طرف اشارہ کیا کہ ایسی مجبوری ہو, بیٹھ کر پیشاب کرنے کی کوئی مجبوری ہو, جگہ ہی نہ ہو, تو کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے. لیکن اب اسے اگر لوگ سنت بنا لیں کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے, لہذا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے, بیل کی طرح منہ تو یہاں بھی سمجھ لو. میں نے کہا تھا کہ بچے کے ساتھ جو گندگی باندھے رکھتی ہیں عورتیں, وہ باندھے کیوں رکھتی ہیں؟ یہ کارپیٹ کی مجبوری سے. اسی طرح سے یہ کھڑے ہو کر جو پیشاب کرنے کا سلسلہ ہے, یہ وہ آپ کے پتلون کی مجبوری ہے. اس پتلون میں کیسے بیٹھو گے؟ جو مجبوری ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی, وہ آپ نے یہ پتلون پہنا ہی ایسا لباس ہے کہ اس حالت میں بیٹھا ہی نہیں جا سکتا. ہاں کوئی پردے کی جگہ ہو, جیسے بیت الخلا ہو, پتلون نکال کر کے بیٹھو, کسی طریقے سے بیٹھو, کچھ تو ہو, باقی اس کے بغیر بیٹھنے کی کوئی شکل ہی نہیں ہے, لباس ہی غلط پہن رکھا ہے. ورنہ ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کھڑے کھڑے بیل کی طرح موتنا کون سی تہذیب ہے, مگر اس کے باوجود وہ کھڑے کھڑے پیشاب کرتا ہے, کیونکہ لباس انہیں ایسا پہن رکھا ہے کہ سڑک پر کیسے بیٹھ کر کے, اس پتلون پہنا ہوا سڑک پر پیشاب کرنا ہو تو کیسے بیٹھ کر پیشاب کرے گا, ممکن ہی نہیں. بہرحال میں جو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں اسے سمجھو کہ حضور نے زندگی میں 1-2 مرتبہ کام کیے ہیں, وہ مسئلے کی وضاحت کے لیے کیے, وہ سنت نہیں ہے میرے بھائیو, اسے فرق سمجھو. ہم کیسے پہچانیں کہ حضور نے جو یہ کام کیا ہے یہ بیان جواز کے لیے کیا ہے, مسئلہ نہیں ہے, سنت نہیں ہے, یہ کیسے پہچانیں؟ وہ ایسے پہچانیں گے کہ حضور کے بعد صحابہ کا عمل دیکھو. صحابہ کا زمانہ 100 سال کا ہے, 100 سال کچھ کم نہیں ہوتے ہیں. حضور کی وفات ہوئی ہے 10 ہجری میں, اور آخری صحابی کی وفات ہوئی ہے 110 ہجری میں. 100 سال کا زمانہ صحابہ کا ہے. صحابہ کے عمل کو دیکھو کہ حضور نے وہ جو کام کیا ہے صحابہ وہ کام کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. سنت نہیں کرتے تھے. حضور کا وہ عمل بیان جواز کے لیے ہے, اگر سنت ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ اس سنت پر عمل کرتے, صحابہ سے زیادہ سنت کا کوئی عاشق نہیں تھا. مثلا یہی مثال لے لو, حضور نے نواسی کو اٹھائے اٹھائے نماز پڑھائی, پڑھی نہیں جماعت میں نماز پڑھائی. صحابہ کا 100 سال کا دور ہے, کسی صحابی نے اس پر عمل نہیں کیا. کوئی واقعہ نہیں کہ 100 سال میں کوئی صحابی اپنے نابالغ چھوٹے سے بچے کو, ناسمجھ بچے کو لے کر مسجد میں آیا ہو یا گود میں اٹھائے اٹھائے اس صحابی نے نماز پڑھی ہو, ایسا کوئی واقعہ نہیں. معلوم ہوا کہ وہ جو حضور نے پڑھی تھی وہ مسئلے کی وضاحت کے لیے پڑھی تھی, ماؤں کے لیے مسئلہ واضح کیا. مردوں کو صورت پیش آئے اچک کے درندے تو نماز پڑھنے کے مسئلے واضح کیے. چنانچہ کسی صحابی نے 100 سال میں کسی سا کوئی صحابی نا سمجھ بچے کو لے کر مسجد میں نہیں آیا, کسی نے اب بچے کو اٹھائے اٹھائے نماز نہیں پڑھی. اسی طریقے پر پورا صحابہ کا دور ہے, کسی صحابی کے بارے میں یہ منقول نہیں ہے کہ اس نے حیض کی حالت میں بیوی کو اپنے ساتھ لٹایا ہو, کسی صحابی سے منقول نہیں. معلوم ہوا کہ حضور کا جو عمل تھا وہ مسئلہ واضح کرنے کے لیے, بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب حضور کا وہ عمل بیان کیا تو ساتھ میں تنبیہ کی, ایکم یملک عربہ, یہ کہا آپ لوگ حضور کے اس عمل پر عمل شروع مت کر دیجیے, حضور تو اپنی خواہش پر ڈکٹیٹر تھے, تم میں سے کون اپنی خواہش پر ڈکٹیٹر ہے؟ حضور تو معصوم تھے, حضور سے گناہ کا صدور ناممکن تھا. اگر حضور نے بیوی کو حالت حیض میں اپنے ساتھ لٹایا یا روزے کی حالت میں چوما تو گناہ اور فساد کا کوئی اندیشہ نہیں, اور تم ایسا کرنے لگو گے اپنا روزہ خراب کر لو گے. حالت حیض میں برائی گناہ کبیر, حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت کرنا گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاؤ. تو حضرت عائشہ نے جب حضور کا یہ عمل بیان کیا تو ساتھ میں یہ تنبیہ کی, اس پر عمل نہ کیجیے, یہ تو حضور نے کسی مقصد سے کیا ہے اور حضور سے گناہ کا صدور ناممکن تھا, تم سے ناممکن نہیں. تو صحابہ کا عمل نہ کرنا, صحابہ کا حدیث بیان کرتے ہوئے تنبیہ کرنا, جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ حضور نے زندگی میں ایک مرتبہ ایک کوڑی پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا, اور یہ حدیث حضرت عائشہ کو پہنچی, تو حضرت عائشہ نے فرمایا من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه ما کان یبول الا قائدا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی یہ بیان کرے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرتے تھے تو اس کی بات ہرگز نہ مانی ہو. نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ اور معمول بیٹھ کر پیشاب کرنے ہی کی تھی, یعنی انہوں نے بتلایا حضرت عائشہ نے کہ یہ ایک مرتبہ کا عمل ہے اور یہ عمل کسی حکمت اور مصلحت سے ہے, مسئلے کی وضاحت کے لیے ہے, معمول نبوی یہ نہیں تھا, جو معمول نبوی ہوگا وہی تو سنت ہوگا, لہذا کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت نہیں ہے, یہ تو کسی مصلحت سے یہ عمل ہے اور سنت وہ ہے جو ہمیشہ حضور کا معمول ہے. تو میں جو دو باتیں کہہ رہا تھا اس میں سے ایک بات یہ کہی میں نے کہ قیامت تک کے لیے چیلنج دے رہا ہوں, ایسی حدیث لاؤ جس میں حضور نے کپڑا اویلیبل ہوتے ہوئے فرض نماز زندگی میں ایک مرتبہ فرض نماز ٹوپی کے بغیر کھلے سر کھلے رکھ کر حضور نے ایک نماز پڑھی ہو, ایسی حدیث لاؤ. اگرچہ ایک مرتبہ عمل کرنے سے سنت ثابت نہیں ہوتی مگر لاؤ. میں نے کہا کہ ایک مرتبہ عمل تو بیان جواز کے لیے بھی ہوتا ہے, ایک مرتبہ عمل سے سنت ثابت نہیں ہوتی، پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چلو ایک مرتبہ کا عمل ہی لاؤ. نہیں ہے میرے بھائیوں کو ایسی حدیث، اور یہ لوگوں کے دماغوں میں اللہ جانے کہاں سے بھوسا بھر گیا ہے. جب اسلامی لباس کا جو اعلیٰ درجہ ہے وہ پگڑی باندھنا ہے، اور دوسرا درجہ ٹوپی پہننا ہے، تو پھر یہ کہاں سے کھلے سر کہاں سے اسلامی لباس میں آ جائے گا، اور کیسے سنت ہو جائے گا، اور اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا کیسے مناسب ہوگا؟ نماز ہوتی نہیں ہوتی وہ الگ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ، کوئی بھی کام کرنا ہو کرو، حرام نہیں ہے تو کرو، لیکن کوئی کام کسی جماعت کا سیمبل بن جائے تو پھر اس سے بچنا ضروری ہے. یہ مسئلہ بھی سمجھو اسے، اور یہ بھی حدیث شریف میں ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، سیمیلر بنتا ہے، اس کا شمار انہی میں ہوتا ہے. آپ سوچئے، اگر ہم ہندوؤں جیسی کوئی مسلمان دھوتی پہن کر کے سڑک پر گزرے تو ہر آدمی یہ دیکھے گا، بھئی یہ ہندو ہے، یہ ہندو ہے، دھوتی پہن رکھتی. حالانکہ دھوتی ایک لباس ہے، اس کو کوئی بھی پہن سکتا ہے، لیکن نہیں، دھوتی ہندو کے طرز پر پہن کر سڑک پر گزرے گا تو ہر آدمی یہی سمجھے گا یہ ہندو. یہاں کشکا لگا کر کے کوئی گزرے گا تو فوراً آدمی سمجھے گا ہندو. سادھو جس رنگ کی چادریں پہنتے ہیں اس رنگ کی پہن کے دھارا میں ایک سادھو. ایسے اور قوموں کے بھی ہیں، بدھسٹوں کے خاص لباس ان کا رنگ ہے، اگر وہ پہن کر نکلے گا تو آدمی فون سمجھے گا یہ بھونگی ہے. میرے بھائیو، اسی طریقے پر کھلے سر نماز پڑھنا یہ سیمبل بنا رکھا غیر مقلدین نے، لہذا نماز اگرچہ ہو جاتی ہے مگر اس فرقے کے ساتھ مشابہت سے بچو. ہمارے بہت سے بھائی ہیں غیر مقلد نہیں ہیں، الحمدللہ، اور صحیح اہل سنہ والجماعہ میں سے ہیں، شافعی ہیں، حنفی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں. اہل سنہ والجماعہ صرف یہ چار ہیں، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، یہ چار اہل سنہ والجماعہ میں سے. وہ اہل سنہ والجماعہ میں سے ہے، غیر مقلد نہیں ہے، مگر دنیا جس رخ پر چل رہی ہے، جدھر کی ہوا چل رہی ہے، وہ بھی اسی میں بہ رہا ہے، دریا کے بہاؤ کے ساتھ بہ رہا ہے. بہت سے لوگ بہاؤ کے ساتھ بہتے رہتے ہیں، وہ بھی کھلے سر پڑھ رہے ہیں. ساری دنیا حدیث سب کھلے سر پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھ رہے ہیں. وہ جو آدھی سب کھلے سر پڑھ رہی، اس میں تین تو ہیں غیر مقلدین جن کا سیمبل ہے، وہ کھلے سر ہی نماز پڑھیں گے، اور بقیہ تو کبوتر ہیں جو کوے کی چال چل رہے ہیں، اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوتی. ارے بھائی ہوتی ہے، مگر جس ملک میں یہ جو فرقہ ہے غیر مقلدین کا، اور انہوں نے اپنا اس کا سائن بنا رکھا ہے، اپنی علامت بنا رکھی ہے، اپنی پہچان بنا رکھی ہے، کم سے کم ان کے ساتھ تو مشابہت مت اختیار کرو تاکہ تمہارا بھی شمار ان میں نہ ہو. ہاں، ایسا کوئی فرقہ نہیں ہے اور موقع ہے، آپ بغیر سر کے بھی پڑھیں. میں ایک مرتبہ دہلی سے پالن پور جا رہا تھا، اتفاق سے ہم جس بیچوں میں بیٹھے تھے وہاں ایک ایجوکیٹڈ بڑا آدمی بیٹھا ہوا تھا، جج تھا، فج تھا، پتا نہیں کیا تھا، بھلا آدمی تھا، ہماری باتیں ہوتی تھی. جب نماز کا وقت ہوا تو میں اٹھا، میں نے وضو کیا کر، بیچوں کے بیچ میں ایک ہی آدمی نماز پڑھ سکتا، اتنی میں نے مسلح بھی شاید نماز پڑھی. میں جب نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو وہ وضو کر کے تیار ہوا تھا، اس نے کہا میں بھی پڑھا، میں پڑھ لوں. تو اس نے بھی نماز پڑھی، اس کے سر میں کچھ نہیں تھا، کھلے سر بالتے پر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے بیٹھا. پھر ہماری باتیں شروع ہوئی، اس نے مجھ سے کہا کہ جب میں نے نماز پڑھی تھی تو میرے دل میں یہ آیا تھا کہ یہ مولانا صاحب جو ہیں وہ اعتراض کریں گے کہ کھلے سر نماز کیوں پڑھ رہا ہے. لے میری ٹوپی لے لے، میرے جیب میں سے رومال لے لے، میرے دل میں یہ آیا تھا کہ مولانا صاحب نماز کے بعد اعتراض کریں گے, آپ نے تو اعتراض نہیں کیا, کیوں نہیں کیا؟ آپ نے اعتراض نہیں کیا, کیوں نہیں کیا؟ تو میں نے اسے سمجھایا کہ نماز میں سر ڈھانکنا کوئی ضروری نہیں ہے, ناف سے گھٹنے تک کا حصہ ڈھانکنا ضروری ہے, اتنا ڈھانک کر آپ نے نماز پڑھ لی, میں کیوں اعتراض کرتا؟ آپ کے پاس ٹوپی نہیں ہے, میں کیوں اعتراض کرتا؟ بڑو بھائی, تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں. لیکن جہاں یہ غیر مقلدین ہوں, جنہوں نے اپنے مذہب کی پہچان ہی کھلے سر نماز پڑھنا بنائی ہو, میرے بھائیو, وہاں بچنا ضروری ہے. حدیث میں ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, اس کا شمار انہی میں ہوتا ہے. تو یہ دو باتیں, ایک تو بات یہ کہ ایسی حدیث ڈھونڈو, کوئی حدیث نہیں ہے کہ ٹوپی یا کچھ بھی لباس کپڑا اویلیبل تھا, پھر بھی حضور نے زندگی میں ایک فرض نماز بغیر ٹوپی کے پڑھی ہے یا پڑھائی ہے, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. پھر کیسے سنت ہو گیا, کہاں سے لوگوں کے دماغوں میں گھس گئے؟ اور دوسری بات یہ کہ کھلے سر نماز ہو جاتی, پڑھو شوق سے پڑھو, کون منع کر رہا ہے؟ لیکن جہاں یہ فرقہ ہے جس نے اپنا امتیاز کھلے سر نماز پڑھنے کو اپنا امتیاز بنایا ہے, میرے بھائیوں, وہاں بچو, اپنے آپ کا شمار ان میں مت کراؤ. اس کے بعد سوال ہے کہ امامہ کتنا لمبا ہونا چاہیے؟ اس سلسلے میں کوئی تحدید نہیں, تمہارے پاس جتنا اویلیبل ہے باندھو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں امام نووی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضور کے پاس چھوٹے بڑے مختلف امامے تھے. ایک امامہ پانچ ہاتھ کا تھا, ایک سات ہاتھ کا تھا, اور ایک پندرہ ہاتھ کا تھا. مختلف روایت آئی اور شریعت نے اس سلسلے میں کوئی تحدید نہیں کی ہے. چھوٹا باندھ لو, حتیٰ کہ یہ جو میں نے رومال باندھا ہے یہ بھی امامہ کا کام کر جائے گا, یہ بھی امامہ ہے. کیا امامہ پہن کر پڑھی جانے والی نماز کو فضیلت ہے؟ اس سلسلے میں میں نے بتلایا کہ اس سلسلے میں ایک روایت ہے کہ امامہ باندھ کر نماز پڑھو گے تو نماز 25 گنا بڑھ جائے گی. اور حدیث جامع صغیر میں سیوطی رحمت اللہ علیہ نے ضاد بنایا ہے, یعنی یہ حدیث ضعیف ہے. اور اسی روایت کو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے لیا ہے, بریلویوں کے جو بڑے ہیں احمد رضا خان صاحب, انہوں نے اسی روایت کو لیا ہے. اور اسی وجہ سے بریلویوں کے یہاں, بدعتیوں کے یہاں بہت زیادہ تاکید ہے کہ امامہ باندھ کر ہی نماز پڑھو, لیکن خود نہیں باندھیں گے, امام کو کہیں گے تو باندھ, خود نہیں باندھتے. ابھی اس حدیث پر عمل کرنا تو پھر ہر ایک کو باندھنا ہے. اور یہی وہ حدیث ہے جو ہمارے کرنل صاحب بار بار تبلیغی جلسوں میں بیان کرتے ہیں. ہمارے کرنل صاحب ہیں نا, بہت تبلیغ میں بڑا کام کیا, لگا وقت لگائے ہوئے ہیں, وہ یہی حدیث جلسوں میں بیان کرتے ہیں کہ امامہ باندھ کر کے نماز پڑھو گے تو یوں ثواب بڑھ جائے گا, یوں بڑھ جائے گا, وہ یہ حدیث ہے. مگر ہمارے باقی تمام علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف نہیں, موضوع ہے, گھڑی ہوئی ہے, حدیث ہے ہی نہیں. اور صحیح بات یہی ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے, اس کے کوئی اصل نہیں ہے, یہ گھڑی ہوئی حدیث ہے. اس لیے اہل السنہ والجماعہ میں کسی کتاب میں, حنفیوں کی کتابوں میں, شافعیوں کی, حنابلہ کی, کسی کی کتابوں میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ امامہ باندھ کر نماز پڑھنے سے اتنا ثواب بن جاتا ہے, بڑھ جاتا ہے, یہ نہیں. اصل یہ ہے کہ امامہ باندھنا اسلامی لباس کا سب سے اعلیٰ معیار ہے, اور اللہ کا حکم ہے کہ اعلیٰ معیار لے کر کے جب بھی مسجد میں آؤ بہترین لباس میں آؤ, بس اتنی بات ہے, اس سے آگے کچھ نہیں. یہ کرنل صاحب جو حدیث بیان کر, یہی حدیث بیان کرتے ہیں جس کو بدعتی ضعیف کہتے ہیں, جو حقیقت میں موضوع اور گھڑی ہوئی حدیث ہے. کیا امامہ پہن کر پڑھی جانے والی نماز کو فضیلت ہے؟ بے امامہ پڑھی جانے والی نماز پر آیا اس کے متعلق کوئی حدیث ہے, یعنی امامہ کے ساتھ نماز پڑھنے کو؟ یہ وہی اشارہ کر رہے ہیں, انہوں نے وہ کرنل صاحب سے کہیں سنا ہوگا یا بدعتیوں سے سنا ہوگا, اس لیے وہ یہ بھائی سوال کر رہے ہیں. ہو گیا وقت, 20 منٹ ہے. یہ پوچھتا ہے شرعی فقیر کی کیا تعریف ہے؟ شرعی فقیر بھی ہوتا ہے, شریعت نے شرعی فقیر کی کیا تعریف کی ہے؟ عجیب بات ہے، شرعی فقیر بھی ہونے لگا. زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ زیادہ ہے؟ زکوٰۃ دیتے ہوئے نہیں، پتہ نہیں کیا کیا عبارت ہے. شریعت نے شرعی فقیر کی کیا تعریف کی ہے؟ یہ تو ہے سوال، اور وہ بھی محمل سوال ہے. شرعی فقیر کیا ہوتا ہوگا؟ فقیر تو فقیر ہے. چلو اچھا، زکوٰۃ کے مستحق کون لوگ زیادہ ہیں؟ یہ بھی سوال ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق کون زیادہ ہے. تیسری بات ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ زکوٰۃ صحیح ہاتھوں میں جانی چاہیے. اب وہ سوال کرتے کرتے فتویٰ لکھنے لگا، پہلے تو سوال کر رہا تھا، سوال کرتے کرتے فتویٰ لکھنے لگا. زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ ہر مسلمان کا فرض ہے، مسئلہ بتا رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ زکوٰۃ صحیح ہاتھوں میں جانی چاہیے. اگر کسی گھر میں فریج ٹی وی ہو مگر باقی حالات خراب ہوں تو اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. فتویٰ دیا ہے ماشاءاللہ. وہ بھول گیا کہ میں سوال کر رہا تھا، بعد میں اسے خیال آیا کہ وہ میں تو بڑا مفتی ہوں، میں خود ہی فتویٰ کیوں نہ دوں. اس لیے یہ مسئلہ تفصیلی ہے، اسے کل بیان کریں گے. اب کچھ قرآن کی تلاوت کر لو تاکہ افطاری ٹھیک سے ہو.